نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، 21 پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. آگے نماز کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو بلا شک و شبہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا قائم کرنا، یہ حکم قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مطلب یہ ہے کہ نماز کو جیسے قائم کرنے کا حق ہے اس طرح سے نماز کو قائم کیا جائے، یعنی اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے. اسی لیے یہاں پر بھی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صفت بیان کی گئی ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو بلا شبہ نماز واقعی اگر نماز ہو تو انسان پھر بے حیائی کے قریب نہیں جاتا. اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی آدمی بے حیائی کا کام کرتا ہے تو ضرور اس کی نماز میں کچھ کوتاہی ہے. تو اپنی نماز میں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہماری نماز میں کہاں کوتاہی واقع ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں، سوتے جاگتے لیٹے بیٹھے، کوئی حال ایسا نہیں ہے جس میں آدمی نہ کر سکتا ہو. یہ ہر صورت میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لے سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کو نہانے کی حاجت بھی ہو تب بھی اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو بالکل آسان فرما دیا کہ ہر وقت ہر حالت میں جو ہے اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک بات یہ بتلائی گئی کہ جو اہل کتاب ہیں ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اور تم پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، تو انہیں احسن طریقے سے دین کی طرف بلاؤ اور ان کو کہو کہ تم پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، ہم پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی اس معاملے میں کم از کم ہم مشترک ہیں، اور اسی طریقے سے تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اس معاملے میں مشترک ہیں، اسی طریقے سے آخرت کے اٹھائے جانے پر بھی ان کا ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، تو بہت سی ساری چیزیں مشترک ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت جو موجودہ کتابیں ہیں اس پر بھی ایسا ایمان لایا جائے جیسا کہ ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں. بس اتنا ایمان لانا کافی ہے کہ جو کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں، یا جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یا وقتاً فوقتاً جو صحائف آتے رہے، وہ سب برحق ہیں. اتنا ایمان اور یقین ہونا بھی کافی ہے. بس باقی یہ کہ جہاں تک اس زمانے میں جو کتابیں ہیں ان کی، ان میں جو تحریفات ہیں، تو بلا شبہ وہ اپنی جگہ پر ہے، ان پر ایمان لانا نہ ضروری ہے نہ اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، یہ میری زمین بڑی وسیع ہے، اگر تمہیں کسی جگہ ایسا محسوس ہو کہ گناہ پر مجبور کیا جا رہا ہے، یا اس زمین پر تم رہو گے تو گناہ میں مبتلا ہوگے، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دو، کسی اور جگہ جا کر رہ لو. دربے کے ساری زمین تو اللہ ہی کی ہے، تو اس لیے جہاں بھی تمہیں سہولت ہو وہاں چلے جاؤ. اصل میں یہ ہجرت کا حکم صحابہ اکرام کو بھی دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے جب صحابہ اکرام پر ہجرت کو فرض کیا تو کوئی، یعنی اس وقت ایمان کی علامت ہی یہ تھی کہ اپنے ملک کو چھوڑ دے اور چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جائے، دوسرے شہر میں چلے جائیں، جیسا کہ مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو اس وقت سوائے اس کے کہ کوئی شخص بالکل ہی مجبور ہو، جا نہ سکتا ہو، کوئی ایسا عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بغیر عذر کے کوئی شخص ہجرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ چونکہ فرض حکم تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. اب جب آدمی ہجرت کا سوچتا ہے تو کچھ اس کے ذہن میں تشویش بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا شہر ہے، یہاں تو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں رہتے ہیں، ہمیں سب جانتے ہیں، لیکن ہم جب یہاں سے کہیں اور جائیں گے تو نہ جانے وہاں کیا صورتحال پیش آ جائے. ایک تو یہ کہ اپنی جان کا خوف ہوتا ہے آدمی کو، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر ہم کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، اپنے کاروبار کو کیسے سیٹ کریں گے. تو اس قسم کی تشویش جو ہے وہ انسان کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا یہاں پر جواب دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. بھائی جہاں تک موت کا تعلق ہے تو موت کا تو مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے، تم وہاں نہیں مرو گے یہاں بھی مرو گے رہتے ہوئے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، کیا یہاں رہتے ہوئے موت نہیں آ سکتی؟ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، چاہے یہاں پر آئے یا ہجرت کی صورت میں دوسرے علاقے میں جب تم جاؤ وہاں جا کر آئے، لیکن کسی نہ کسی وقت موت نے تو آنا ہی ہے. اور ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. اب رہ جاتی ہے یہ بات کاروبار کا اور دوسرا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو، جس اللہ نے یہاں تمہیں دیا ہے وہ اللہ تمہیں وہاں بھی دے گا. آخر پہلے یہاں کے شروع سے پیدا ہوتے ہی سیٹ ہوئے ہوئے تھے، پہلے سے آدمی کو آہستہ آہستہ کوشش کی، محنت کی، تب جا کے کہیں کاروبار جو ہے جمتا ہے. تو دوسرے علاقے میں بھی جاؤ گے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے آسانیاں فرمائی دیں گے. اور پھر اللہ نے اس کو ایک مثال سے یوں فرمایا کہ وقائی من دابت لا تحمل رزقها، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہ بوریاں اٹھا کے پھرتے ہیں اپنے کاندھوں پر؟ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں. جانور اپنے بھٹ سے نکلتا ہے، اپنے جو ہے جہاں وہ رہتا ہے اپنے اس سے غار سے نکلتا ہے یا جہاں بھی اس کا ٹھکانا ہے، تو وہ وہاں سے جب نکلتا ہے تو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اپنے پیٹ پر جو ہے وہ بوریاں رزق کی لادی بھی ہوتی ہوں، بلکہ وہ پیٹ بھی خالی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں سے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرما دیتے ہیں. تو جو خدا پرندوں کو رزق دیتا ہے اور دیگر جانوروں کو رزق دیتا ہے تو وہ تمہیں کیوں رزق نہیں دے گا؟ اور پرندے جب گھروں سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، جب واپس لوٹتے ہیں گھروں کو تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ برس ہا برس سے ایسا سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے سلسلہ چلتا رہے گا. اس کو فرمایا وقائی من دابت لا تحمل رزقها، کتنے پرندے کتنے جانور ایسے ہیں جاندار جو اپنا رزق جو ہے اٹھائے ہوئے نہیں ہوتے. اللہ یرزقها وإياكم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا. وهو السميع العليم. اور آگے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے بس. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور آخر کے اندر اس صورت میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ہدایت کے راستے بھی بتلاتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں. سبلنا، اپنے راستوں کی، مختلف راستوں کی، یعنی بہت سارے راستے ہیں، ان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں پر یہی بتلا دیا کہ کوشش تو کرو کم از کم. آدمی پہلے سے ہی بے ہمت ہو کے بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ راستے سارے کے سارے بند ہیں اور پھر محنت بھی نہ کرے تو اس سے منع کیا گیا. اور اگلی جو سورہ سورہ روم ہے، اس میں شروع میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، رومی جو ہیں یہ مغلوب ہو گئے تھے، فارس اور روم. روم جو ہے وہ اہل کتاب تھے رومی، اور فارس جو ہے وہ آتش پرست تھے. ان میں جب آپس میں جنگ ہوئی تو مسلمانوں کی دلی خواہش یہ تھی کہ جو اہل کتاب ہیں وہ جیت جائیں، اگرچہ مسلمانوں کے اعتبار سے دونوں ہی کافر تھے، لیکن یہ پھر بھی چونکہ مسلمانوں کے قریب تھے اس اعتبار سے کہ کم از کم کسی آسمانی کتاب پر ایمان تو رکھتے تھے. اس کے مقابلے میں جو آتش پرست تھے وہ تو بالکل ہی ایسے تھے جیسے کہ بت پرست. تو اس لیے مسلمانوں کی دلی خواہش یہ تھی کہ رومی جو ہیں وہ غالب آ جائیں اور اہل فارس جو ہیں ان کو شکست ہو جائے. لیکن ہوا معاملہ اس کے برعکس، رومی جو ہے مغلوب ہو گئے یعنی اہل کتاب، اور جو اہل فارس تھے وہ فاتح ہو گئے. نہ صرف فاتح ہو گئے، انہوں نے بہت سی زمین پر قبضہ بھی کر لیا. تو اہل مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ چاہتے تھے اور جو کہ رومی کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے اور ساتھ میں یہ بھی اسی طرح ناکام ہوں گے. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. یعنی یہ جو شکست ہوئی ہے رومیوں کو، یہ عارضی ہے، کچھ ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ انہیں غالب کر دیں گے. اور اس کو فی بضع سنین کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا پتہ چلا آیات کا تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ جو ابی بن خلف اور دو بڑے بڑے کافر تھے جو، ان کے سامنے کہا کہ عنقریب جو ہے وہ رومی جو ہے غالب آ جائیں گے اور اہل فارس جو ہے ان کو شکست ہوگی. تو اس پر انہوں نے مزید مذاق اڑایا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال کی شرط لگا لی اس بات پر کہ 3 سال کے اندر اندر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے دوبارہ رومی، اور 10 اونٹ تمہیں دینے پڑیں گے، اور اگر ورنہ پھر میں دوں گا. یعنی اس بات کی شرط بھی لگا لی. اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ 3 سال میں غالب آ جائیں گے. قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ فی بجی سنین کا ہے، اور بجی سنین جو ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے. تو کبھی بھی غالب آ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ اور 3 سال کی جو قید ہے اس کو ختم کر دو, اور ان سے کہو کہ 9 سال یا 7 سال اس عرصے میں جو ہے وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. تو جہاں تک 10 اونٹوں کا معاملہ ہے تو اونٹ 10 ہٹا دو اور یہاں 100 اونٹ بڑھا دو, یعنی یوں کہہ دو کہ 100 اونٹ جو ہے وہ یا تمہیں دینے ہوں گے یا ہم دیں گے تمہیں, لیکن مدت جو ہے وہ بجائے 3 سال کے 9 سال کی کر دو. تو بعض روایت میں 9 سال کی اور بعض روایت میں 3 سال کی آتی ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مدت جو ہے وہ بیان فرما دی, اس نے اس کو قبول کر لیا. اور بعد میں پھر اس دوران ہجرت کا عمل بھی شروع ہو گیا, تو وہ جو کافر تھا اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھائی سب لوگ ہجرت کر رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہجرت کر جاؤ تو اپنا کوئی زمان تھی کوئی چھوڑ کے جاؤ یہاں پر. تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے تھے, آپ نے انہیں اپنا ضمانتی اور کفیل بنایا کہ میں اگر نہیں ہوں گا تو یہ دے گا. بہرحال اللہ رب العزت نے 7 سال کے عرصے میں دوبارہ رومیوں کو غالب فرما دیا. اس عرصے میں لیکن جس کافر سے شرط ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا, تو بہرحال اس کے جو ورثہ تھے پھر انہوں نے اس شرط کو پورا کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 100 اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی چونکہ یہ تم نے شرط لگا تو لی تھی, اس وقت تک اگر سے ناجائز تو نہیں قرار دی گئی تھی, اور جو ہے وہ سود یا اسی طریقے سے جو قمار ہے جوا اس کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زمانہ اسلام سے قبل بھی یہ تھی کہ جو چیزیں آئندہ حرام ہونے والی تھی آپ نے زمانہ اسلام میں بھی کبھی اس پر عمل نہیں کیا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اسے صدقہ کر دو, یہ ہمارے لیے نہیں, تو سارے کے سارے اونٹ جو ہے وہ صدقہ کر دیے. تو اس سے اسلام کی حقانیت بھی ظاہر ہو گئی اور واضح ہو گئی. اگلی آیات مزید ہیں, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. یہ آیات صبح و شام اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اگر کسی شخص کا کوئی معمول چھوٹ جائے, بہت سے معمولات ہوتے ہیں, صبح بعض رات جو ہے وہ تسبیحات کرتے ہیں, کوئی ذکر کرتے ہیں مختلف, لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ رہ جاتی ہیں تسبیحات اور ذکر و اذکار اور اس پر بڑا صدمہ بھی ہوتا ہے. تو روایات میں یہ ہے کہ جو شخص یہ شام میں پڑھ لے, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض واشیا وحین تظہرون سے لے کر آخر تک یعنی رکوع ختم تک, تو جو کچھ اس کے معمولات ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل فرما دیتے ہیں اور ازالہ فرما دیتے ہیں. تو گویا اس نے ایسا ہی ہے, گویا سارے معمولات اس نے نبھائے اور کر لیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی. مختلف روایات ہیں اس سلسلے میں, جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے, اللہ کے نیک صالح بندے تھے, اور بعض نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے یا بھانجے تھے, اور بعض روایات اس سے مختلف بھی آتی ہیں. بہرحال جو بھی تھے ایک نیک آدمی تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا, اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ نبوت چاہتے ہو یا حکمت چاہتے ہو, تو انہوں نے حکمت کو پسند کیا. تو بعض حضرات نے کہا کہ بھائی آپ نے نبوت کو کیوں پسند نہیں کیا, کہا کہ چونکہ معاملہ اختیار کا تھا, اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دے تو مدد بھی فرماتے, اور اگر میرے اختیار سے اگر کوئی بات تھی یعنی اپنے اختیار سے میں نبوت کو حاصل کرتا تو ذمہ داری بہت بڑی تھی.
انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دشمنوں سے سیکھی, میں دیکھتا رہا کہ دشمن جو میرے عیب بیان کرتے تھے اور واقعی اگر وہ عیب مجھ میں ہوتے تھے وہ عیب میں چھوڑتا چلا جاتا تھا, اسی سے میں نے حکمت اور دانائی سیکھی. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی حکمتوں میں سے بات کو یہاں پر ذکر بھی فرمایا کہ قال لقمان لابنہ وهو یبنی لا تشرک باللہ, حضرت لقمان کا فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا کسی کو, ان الشرک لظلم عظیم, صرف جو ہے یہ سب سے عظیم ہے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت بعض بدعمالیوں کو معاف فرما دیں گے, جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاملے فرمائیں گے, لیکن شرک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے, اس لیے شرک سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح دیکھیے آگے پھر ہوسٹ انسان کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا حکم فرما دیا, اور خاص طور پر والدہ کے سلسلے میں حمل تو منہ وہن والا وہن, تو وہ دکھاتی ہے حمل کا بھی اور حمل کے بعد بھی تکلیفیں اٹھاتی ہے, اس لیے ماں کا حق جو ہے اور بھی زیادہ ہے. اور اس کو لی والی والدہ تو میرا بھی شکر ادا کروں اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کروں. اور آگے فرمائے کہ ان کے آزاد پالا ہم تو شروع کبھی معلوم سے رہتا نہیں پلا سکتے ہوں, اگر والدین تمہیں شرک کے لیے کہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کے لیے کہیں تو فلا تطع ہوما، ان کی اطاعت اب نہ کی کرو، بلکہ وساحل ہوا تو دنیا معروف، ہاں دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اسے سلوک کرتے رہو. یہ مضمون میں تفصیل کے ساتھ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس لیے یہاں پر اس تفصیل کی ضرورت نہیں. اسی طرح یہاں پر یہ بھی ایا بنی یاقین السلام، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اچھے کاموں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، جو مصیبت آ جائے اس پر صبر کرو. ان نظالے کا منازم امور، یہ بڑے امور عظیمت والے امور ہیں. یہ اللہ دفعہ بلا تو سارے خدا کا لمنا سولہ تم سے صرف یہ اخلاق سکھا رہے ہیں کہ لوگوں سے اپنے چہرے کو مت پھیرو، یعنی اگر کوئی تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو تم اس کو اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو اور اس کو اس کی بات کا جواب دو، ورنہ اس کو بہتر طریقے پر روک دو. اگر کوئی کام ہے تو اس کو منع کر دو، اس وقت جو ہے وہ میں آپ کی بات نہیں سن سکتا، مجھے کام ہے بعد میں آپ کی بات کر لینا. تو بلا تو سارے خدا کا بلا تم چیز کی مراحا زمین پر اکڑ کر مت کرو. تو اللہ رب العزت نے یہ ان کو مکائے ہوئے اخلاق کی تعلیم بھی دی اپنے بیٹوں کو، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اسی طریقے سے فرمایا کہ اونچا مت بولو، سیخ کر مت بولو. ایک تو خلقتن جو آواز ہوتی ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ آج یہ بعض لوگ بزرگی اسی کو سمجھتے ہیں کہ اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ کسی کے کان میں بھی آواز نہ جائے. دس دفعہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا فرما رہے ہیں، کیا حکم ہے، کیا فرما رہے ہیں. اور بعض لوگ جو ہے بزرگ والے جن کے پاس جاتے ہیں وہ اسی کو اگر سمجھتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو ایسی آہستگی سے کرتے ہیں کہ وہ بےچارے دس دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، اسے بولو. اس لیے بات کم از کم اس طریقے سے کہنی چاہیے اور ایسی آواز میں کہ انہیں سننے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور بار بار یہ نہ کہنا پڑے کہ میں اسے بولوں، بلکہ اس طریقے سے اپنی بات کہنی چاہیے کہ دوسرے تک بات پہنچ جائے. البتہ بہت زیادہ چیخ کر بھی مت بولو، اس لیے کہ ان کر الفاظ الصوت الحمید سب سے آوازوں میں بدترین آواز غریب کی آواز ہے. وہ چیختا ہے تو کانوں کو بڑی بھی لگتی بلکہ برا معلوم ہوتا ہے. اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے پانچ چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں اس کا علم کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، یقینی علم قیامت کا، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وینزل الغیث، بارش کب ہوگی اس کا علم بھی یقینی طور پر اللہ ہی کا ہے. لوگ اٹکل پکی تو لڑاتے ہیں اور یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب امکان ہے بارش ہونے کا، لیکن یقینی بات ہے، یقینی علم سے اللہ رب العزت کا ہے. معافی الرحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، فقط اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ لڑکا ہے یہ پورا ہے یا ناقص، مسلمان ہوگا یا کافر، زندہ رہے گا یا مر جائے گا، جنتی ہے یا بےدخی. تو میں اتنی سی بات کہ صاحب لڑکا ہے لڑکی کا پتہ چل گیا ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے، تو دیکھیے قرآن مجید کا دعویٰ ختم ہو گیا، غلط بات. اصل تو یہ بھی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے بعض اوقات غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ بتایا کچھ ہوا کچھ، اس لیے اس پر کوئی ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غیر اس کو کہتے ہیں کہ بغیر اسباب کے چیز سامنے آ جائے، تب اسباب کے ساتھ کوئی چیز سامنے آتی تو غیر نہیں رہتی. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وحی کے ذریعے اطلاعات ملتی ہیں اسی لیے اس کو غیر نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ اسباب کے تابع ہے. ہاں جو چیز بغیر بتائے معلوم ہو جائے وہ غیر کہلاتی ہے. تو ایسا علم کو صرف اللہ رب العزت کو ہے. بتائیے کہ ڈاکٹر بغیر جو ہے وہ خالی دور سے دیکھ کے بتا دے گا کہ ہمیں لڑکا لڑکی، اسباب ہیں اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ دیگر مشینیں، اگر ان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، جیسے اب جو ہے وہ بارش ہے، بارش کو جو ہے خالی ویسے تو نہیں بتا سکتا، بالکل آسمان تازہ سے زیادہ کبھی بارش ہو جائے گی کام کا، اسباب سامنے ہوں گے کچھ نہ کچھ، تو اس کے بعد ہی بیان کر سکتا ہے. تو جب اسباب کے تابے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ غیب نہیں کہلاتی، اسباب سے ماورا جو چیز ہوتی ہے وہ غیب کہلاتی ہے. بس یہ فرق ہے کہ اپنی فرق آدمی نہیں سمجھتا تو اسی بنیاد پر جو ہے پھر اپنے عقائد کو بھی خراب کرتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو وہ کیونکہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے اور فرشتہ اس کا ذریعہ ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود ان کو بیان فرما دیتا ہے بغیر اس کو بھی دل میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ سب کے سب جو ہے وہ علم ہوتا ہے جو عطا فرمایا جاتا ہے، اس لیے اس کو غیب نہیں کہتے، انباء الغیب کہتے ہیں، غیب کی خبریں کہتی ہیں کہلاتی ہیں. تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے عالم ما فی الارحام، اور پھر اگر کوئی راستہ بتا بھی دے لڑکا لڑکی کا، تب بھی اس کا اس کی پوری کی پوری تحقیقات نہیں بتا سکتا. یہ زندہ ہونے کے بعد زندہ بھی رہے گا کچھ عرصے میں نہیں رہے گا، یا یہ کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا. تو جو کچھ رحم میں ہے اس کی پوری تحقیقت کا علم سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو نہیں. اور آگے سنا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا اس کا علم بھی کسی کو نہیں. وما تدری نفس لیا ارجن تموت، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر مرے گا. اس کے وصیت تو کر رکھتے ہوئے صاحب میں جو ہے فلاں پاپوس کے قبرستان میں مجھے دفن کیا جائے یا فلاں جگہ کا دفن کیا جائے، اب پتہ چلا کہ جناب امریکہ میں جا کے مرے، اور بعض اوقات پھر مجھے مجبور وہیں پر دفن کرنا پڑتا. بعض اوقات بعض لوگ تو ایسے ہی ظالم ہوتے ہیں کہ مدینے میں انتقال ہوا پھر بھی یہاں لے کے آ جاتے. تو اللہ رب العزت ہمیں وہاں کی ایمان کے ساتھ مت نصیب فرمائے اور بقی میں دفن فرمائے. تو بہرحال اصل حکم بھی یہی ہے کہ جہاں پر انتقال ہو وہیں پر دفن کر دینا چاہیے، بلا وجہ لاش کی بے حرمتی کرنا اور وہاں سے ادھر ادھر یہ لانا. اصل میں یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ لاش سب سے پہلے جو ہے وہ بیت المقدس میں لے جا کر دفن کی گئی لکڑی کے تابوت میں. تو اس کے بعد سے یہود نے یہ سمجھا کہ وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ لاشوں کو اس طریقے سے ادھر سے ادھر روانہ کرنا جو ہے وہ شاید محبوب عمل ہے، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن وہ کسی خاص وجہ سے تھا کہ اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن ادھر سے ادھر جو ہے لاشوں کو کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ جہاں انتقال ہو وہیں پر عام قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے ضرور وقدر امام ہیں اور امام مدینہ بھی کہلاتے ہیں. ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہنے کی خواہش کی وجہ سے کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ باہر نکلو اور موت آ جائے، اس لیے مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے. سوائے بولو براز کے مطلب میں اپنے ضروریات سے باہر جاتے تھے، پر عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے. ایک دفعہ خواب میں دیکھا، یہ فکر رہتی تھی کہ پتہ چل جائے تو عمر کتنی باقی ہے، تو کم از کم اگر کہیں جانا ہے اس کے لیے یہ کہیں تو میں چلا جاؤں. یہ ان پر ایک کیفیت غالب تھی بہت زیادہ. ایک دن سو گئے، کسی نے خواب میں ان کو اشارہ کیا پانچ انگلی کا پانچ کا پڑکا. اب جب اٹھے تو پریشان ہوئے کہ بھائی ان کا کیا مطلب ہے کہ عمر جو ہے وہ کتنی باقی ہے. پوچھا ہوگا خواب میں کہ میری عمر کتنی باقی ہے، یعنی جو دل میں خیال تھا وہ خواب میں بھی آ گیا معاملہ. تو اشارہ کرنے والے نے پانچ کا اشارہ کیا، تو اب حیران ہوئے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، پانچ سال ہیں، پانچ دن ہیں، پانچ گھنٹے ہیں، پانچ مہینے ہیں، کچھ پتہ نہیں. تو بہرحال اس زمانے میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد غالباً کسی کو بھیجا خواب کی تعبیر کے لیے اور کہا کہ یہ مت بتانا کہ خواب کس نے دیکھا. اب جا کر جب اس نے خواب بیان کیا تو سب سے پہلے سوال انہوں نے کیا کہ بتاؤ خواب کس نے دیکھا. تو اس نے کہا کہ اس سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہی فرمایا کم از کم تم نے نہیں دیکھا دفعہ. تو بہرحال انہوں نے کہا مجھے منع کیا گیا، کہا جا پوچھ کے اجازت رو پہلے اس کے بعد بتاؤں. پھر سے جا کے اجازت ہوئی، انہوں نے بتا دیا. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب وہی دیکھ سکتے تھے اور کوئی نہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ اشارہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے شاید کی طرح اشارہ کیا کہ جو تم چاہ رہے ہو کہ عمر کا پتہ چل جائے تو یہ ان چیزوں میں سے ہے، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کو نہیں. یہ ان پانچ چیزوں میں سے کوئی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کب مرے گا، کب موت آئے گی، کہاں دفن ہوگا وہ. اس لیے تم بلا ہو جائے اس فکر کو چھوڑ دو کہ صاحب میں جو ہوں وہاں میں کہیں مر نہ جاؤں چلا نہ جاؤں، اس فکر کو چھوڑ. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کا کب انتقال ہوگا. زیادہ ایسی چیزوں کی طرف زیادہ پریشان مت ہو. ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اور آگے پھر آخر میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے، یہ طویل واقعہ بھی ہے اور قصہ بھی ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس کو بیان کیا جائے گا. اور آج میں تھوڑا سا عرض کر دوں احتجاج کے سلسلے میں کہ جیسے کہ آج آپ نے اخبارات میں دیکھ اور سن بھی لیا ہوگا تو بہت سے لوگ اس کے سلسلے میں پریشان بھی ہیں، تشویش میں بھی ہیں. تو میں پہلے عرض کر چکا تھا شروع میں کہ یہ کوئی ایسا اہم مسئلہ یا پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا اور آپ نے اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنایا کہ آپس میں لڑائی کا یا نزاع کا مسئلہ ہو گیا. البتہ بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا. شروع میں جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا پشاور میں، لیکن بعض حضرات نے دیکھا بھی اور اس لیے انہوں نے جو ہے یقین کے ساتھ وہاں پر روزہ بھی رکھا. اور یہاں پر بھی کراچی میں بعض حضرات نے چاند دیکھا. سنا کہ ہماری مسجد میں بھی ایک دو افراد ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. خود مجھے اس وقت جو ہے ایک شخص نے کہا تھا یہاں آ کر، لیکن میں جب دیکھنا چاہا تو مجھے تو بہرحال وہ نظر نہیں آیا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے اسے نظر آیا اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گیا. تو یہاں پر دارالعلوم کراچی میں بھی بہت سارے حضرات نے ٹیلی فون کر کے اور خود جا کر بھی شہادتیں دی اس بات کی کہ کراچی میں بھی نظر آیا ہے. اور یہ شہادتیں اتنی تھیں کہ جن کو جھٹلانا شاید ممکن نہیں تھا. یعنی ایک آدمی، دو آدمی نہیں، کئی آدمی ایسے تھے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. لیکن کیونکہ وہ بہت جو ہے وہ وقت پر بالکل کنارے پر ہی تھا اور میرا خیال ہے وہ نظر بھی بہت تھوڑی سی دیر کے لیے آیا اور فوراً حروف بھی ہو گیا، اس لیے بعد میں سے وہ نظر بھی نہیں آ سکا. اس لیے مفتیان کرام سے شہادتوں پر ہی جو فیصلہ فرماتے ہیں، خود انہوں نے دیکھا تھا نا، لیکن کیونکہ اس کا مدار سارا کا سارا شہادت پر، اب جب شہادت دینے والے شہادت دے رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، تو اس لیے احتیاط انہوں نے فرمایا کہ بھائی دو آدمی بھی اگر گواہی دے دیں کہ چاند نظر آیا ہے اور ان کی شہادت معتبر ہو، اس لائق آدمی ہو وہ کہ جن کی شہادت ٹھکرائی نہیں جا سکتی، تو اس پر اعتبار کرنا چاہیے. اس لیے خاص طور پر رمضان المبارک کے چاند کے لیے تو دو آدمی ایک آدمی کی گواہی بھی کافی، اس لیے جب یہ گواہیاں ان کو ملی تو اس پر انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن انہوں نے اس انتشار سے بچنے کے لیے کہ قوم منتشر نہ ہو، اپنے تک یہ بات رکھتی اور کوشش کرتے رہے کہ حکومت ہی اعلان کر دے اس سلسلے میں، تاکہ یہ فریضہ انہیں انجام نہ دینا پڑے اور لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ صاحب یہ جو ہے وہ دیکھ کے مسئلے کی لڑائی ہے، خدا نہ کرے بریلوی دیوبندی کا جھگڑا ہے. اس لیے انہوں نے رات میں بہت احتیاط کی اور اتنے عرصے تک جو ہے وہ کوشش نہ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے دونوں جو ہے وہ مسلک کے علماء کا اجلاس ہو جائے اور جو ہے وہ ساری شہادتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں، بات بتا دی جائے. لیکن بہرحال یہ سارا کچھ جو ہے وہ نہیں ہو سکا اور کوششیں برابر نہیں ہو سکیں. تو ان حضرات نے بالآخر علماء کا اجلاس بلا کے اپنا اور اس میں پھر اعلان کر دیا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ بعض حضرات نے کہا کہ نظر آیا ہے چاند، اس لیے احتیاطاً عید کے بعد ایک روزے کی سزا کر لی جائے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب چونکہ احتجاج کا مسئلہ ہے، اب اگر یہ بات تسلیم کر لی جاتی ہے کہ بھی نظر آیا ہے چاند، تو چونکہ عبادات سے متعلق معاملہ ہے تو عبادات میں احتیاط یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم، کیونکہ سنت احتجاج تب ہوگا جب آدمی 20 تاریخ کو احتجاج کی نیت سے مسجد میں آ جائے. اب اگر 20 تاریخ ایک دن پہلے ہے تو ہم اگر ہفتے کو داخل ہوں گے تو ہی جو ہے وہ ہمارا احتکاب مسنون ہوگا، لیکن اگر ہم نے احتکاب مسنون ہفتے کو نہ کیا اور اتوار کو داخل ہوا اور اللہ کے نزدیک نظر میں بھی جو ہے وہ ہفتے ہی کے دن اصل تھا، اس لیے احتیاط کے خلاف ہوگی یہ بات، اور اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں. ایک دن زیادہ مسجد میں آ جائیں گے، ایک دن زیادہ عبادتیں کر لیں گے، اور راتیں بھی ہر رات یہ سمجھ کے کریں گے کہ آج کی رات شب قدر کی رات، کہ وہ رات بھی شب قدر کی رات، دوسری رات بھی شب قدر کی رات، تیسری رات بھی شب قدر کی رات. یہ یوں کہہ لیجیے کہ دسوں کے دس راتیں جو ہے وہ آپ اور یہ سمجھ کے گزاریں گے کہ ہر رات شب قدر کی رات. تو اس میں ہمارے لیے الحمدللہ کوئی نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. تو اس لیے علماء کرام نے، محتاط علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ احتکاب جو ہے وہ 19 یعنی ہفتے سے جو ہے وہ شروع کیا جائے 15 تاریخ، اور اس کے بعد ایک روزے کی قضا کر لی جائے. تو اسی پر عمل کرنا چاہیے اور احتیاط بھی اسی میں ہے، باقی رہا کسی کے مسلک کی وجہ سے کوئی یہ فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیصلہ جو خالصتاً دیانتی بنیاد پر ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے روزے، لوگوں کی نمازیں، لوگوں کے احتکاب وہ باطل نہ ہو، خراب نہ ہو. تو انشاءاللہ وہ سکھ اہمیت کے ساتھ کیونکہ یہ معاملہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسئلے کو جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ للہیت کی بنیاد پر حل کرنا چاہیے. اپنے جو ہے وہ ذاتی کسی قسم کے اغراض کو نکالنے کا ذریعہ یا مسلمانوں میں آپس میں انتشار اور اختراف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تحفیق کر الحمد للہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد علی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سے وہ کام لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. عافیت کی زندگی عطا فرما. کتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. بعض اوقات بیمار ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہے آپ کے پاری زندگی عطا فرما. اور ایمان میں اللہ اتفاق اور اتحاد عطا فرما. ہر قسم کو شر و فتنہ سے محفوظ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.